پھر فرمایا
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے. یہ 5000 کی بات، یہ 3000 کی بات، تو سب خوشخبری کی باتیں ہیں تمہاری تسلی کے لیے، ورنہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے اذن سے ایک فرشتہ بھی زمین کو الٹا کے رکھ سکتا ہے اور سارے کفار کو ایک اشارے سے ختم کر سکتا ہے. لیکن یہاں تعداد یا فگر یا نمبر کیوں مینشن کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس سے دلوں کو تسلی ہوتی ہے. فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، یہ بات تمہیں خوشخبری سنانے کو کہی جا رہی ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں دل تمہارے اس کے ساتھ، یعنی تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں مدد مگر اللہ کی طرف سے، یعنی فرشتے تو اللہ کی بھیجی ہوئی مخلوق ہے، اصل قوت اور اصل مدد تو اللہ کی ہے. کون ہے وہ؟ العزیز الحکیم، جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. کس طرح کی تھی اللہ تعالیٰ نے مدد؟ صرف فرشتے بھیج کر نہیں، کچھ اور چیزیں بھی تھی. نمبر ایک تو یہ کہ بدر کے میدان میں ہوا کا رخ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لشکر کی طرف کر دیا، جس کے نتیجے میں ریت اڑ اڑ کر ان کی آنکھوں میں جا پڑی اور وہ دیکھنے سے عاجز ہو گئے. دوسری بات یہ بارش نازل کی، اور اس بارش کا پانی کافروں کی طرف جا کر کیچڑ اور پھسلن کا سبب بنا اور مسلمانوں کے علاقے میں ریت جم گئی. تیسری مدد فرشتوں کے ذریعے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، یہ جبریل آن پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے، لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے. یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی واقعی فرشتے آئے تھے. حضرت رفاع کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، آپ اہل بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ جواب دیا، سب مسلمانوں سے افضل. جبریل کہنے لگے، اسی طرح وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے وہ سارے فرشتوں سے افضل ہیں. یہ بھی بخاری کی روایت ہے، جس سے پتہ چلتا کہ واقعی فرشتے آئے تھے. اور پھر مدد کس طرح ہوئی؟ کہ کفار کو مسلمان مجاہدین کی تعداد اصل سے دگنی نظر آنے لگی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر وہ خوبیاں ہوں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، تو پھر اللہ غیب سے مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو جائے. اس کے لیے ہمیں محنت اور کام کرنے کی ضرورت ہے. صرف زبان سے ہی کہہ دینا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ لٹرلی رکھ کے بیٹھ رہنا اور کچھ کام نہ کرنا اور صرف انتظار کرنا کہ ہمارے اس دعوے کی وجہ سے فرشتے آ اترے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. نکمے، سست، بد اخلاق، بد مزاج اور بیکار قسم کے لوگوں کو اللہ کی مدد نہیں آتی. سزائے بدر پیدا کرنی پڑتی ہے، جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ سزائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار ابھی. تمہارے اندر اگر وہ ایمان پیدا ہو، وہ ڈسپلن پیدا ہو، وہ اطاعت پیدا ہو، وہ ایمان اور تقوی اور صبر کی کیفیت ہو. دیکھیں نا جنگ بدر میں کیسا صبر تھا کہ اتنی تھوڑی تعداد میں اونٹ اور گھوڑے ہونے کے باوجود، بہت تھوڑا اسلحہ ہونے کے باوجود، پھر بھی وہ میدان سے بھاگے نہیں تھے، ادھر ہی جمے رہے، انہوں نے پسپائی اختیار نہیں کی. تو اللہ کی مدد بھی آئی. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کسی بھی کام میں استقامت نہیں اختیار کرتے. ہم دعوے کرتے ہیں پھر اس کام کو چھوڑ دیتے. چھوٹے چھوٹے کام آپ لیجیے، چلیے لکھیے ایک سوال، نیکی کے وہ کون کون سے کام ایسے ہیں جو میں نے بہت جوش سے شروع کیے اور پھر ان کو راستے میں ہی چھوڑ دیا. یہ عدم صبر ہے نا، استقامت اختیار نہیں کی. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال اس کورس کے دوران ڈاواڈول ہونا، چلو چھوڑ دوں، بڑا مشکل ہے، نہیں نبھا سکتے. تو جب ہم کوئی بھی اچھا کام شروع کرتے ہیں اور اس میں ہم استقامت اختیار نہیں کرتے، مشکل نہیں برداشت کرنا چاہتے، تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے، تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ اور پھر اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تم ایک قدم اٹھاؤ، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لگانا تمہارا کام ہے، آگے صفر لگانا اللہ کا کام ہے. وہ ایک لگائے، دو لگائے، دس لگائے، پھر وہ اتنے سترے لگائے گا جتنے کہ تم قابل ہوگی، جتنے تم اٹھا سکو گے، جتنا تم لے سکو گے. ورنہ نکمے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے دی تو وہ اس کو نبھانے اور اٹھانے کے قابل ہی نہیں. یہ تو بالکل ایسے نہیں جیسے ایک بچے کے اوپر ایک من بوجھ ڈال دیا جائے تو وہ چلے گا کیسے لے کر اس کو. تو یہ جو کامیابی ہوتی ہے نا، یہ جو تاج پہننا ہوتا ہے نا، یہ بھی بہت اسٹرانگ ہیڈ کا تقاضا کرتا ہے. آپ کا سر اتنا مضبوط ہو کہ اس تاج کو اٹھا سکے. اگر مسلمان اندر سے کمزور ہے، آپس میں ہی لڑ مر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے، تو ان کامیابیوں کو کریں گے کیا؟ وہ سجدی نہیں ہے نا کامیابیاں ان پر. کامیابی کا تاج اس کے سر پہ سجتا ہے جس کے اندر استقامت ہوتی ہے، جو سر سیدھا رکھ سکے. دوسری کے مارے دائیں بائیں لٹکائے تو اس کے سر پہ تاج نہیں ٹھہرتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور نہیں مدد مگر اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے حکمت والا ہے. یہ جو صفت آئی ہے اس کی، حکیم حکمت والا ہے، اس کو پتا ہے کہاں مدد کس کی کب کرنی چاہیے، کون مدد کے قابل ہے، کون یہ ثابت کرتا ہے کہ ہاں مجھے مدد دی جائے، میں ڈیزرو کرتا ہوں اللہ کی مدد کو. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ مدد اللہ کیوں دینا چاہتا ہے تم کو؟ تاکہ وہ کاٹ دے کچھ حصہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. لیتا کلف پاس تو اہم سے ہے، کسی چیز کو کاٹ کر اس کا ایک حصہ الگ کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. حصے اور مانوی طور پر دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. اور طرف ہم کنارے کو کہتے ہیں نا طرف، یہاں مراد گروہ ہے، ایک حصہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک گروہ کو، کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، ان کا ایک حصہ ختم کر دے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے بازو کٹ گئے تھے نا جنگ بدر میں، ابو جہل سمیت 70 لوگ مارے گئے تھے اور اتنے ہی قید ہوئے تھے، اور باقی لشکر ذلیل و خوار ان کے بھاگ کھڑا ہوا تھا. او یکبتہ ہوں، یا رسوا کرے ان کو، یعنی مخالفین کو شکست دے کر انہیں مغلوب کرے اور انہیں ذلیل کرے. فینقلبوا خائبین، تو وہ لوٹ جائیں ناکام ہو کر. اور واقعی ایسا ہوا تھا کہ جنگ بدر میں جب مسلمانوں نے صبر دکھایا، اللہ کی مدد آئی، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ان کے بازو کٹ گئے اور باقی لشکر ذلیل و خوار ہو کے پلٹ گیا. لیس لک من الامر شیئن، اب پھر جنگ احدی کی طرف بات پلٹ رہی ہے. لیس لک من الامر شیئن، نہیں ہے آپ کے لیے معاملے میں سے، حکم میں سے، شیئن کوئی بھی چیز، یعنی معاملے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں. کون سا معاملہ؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میدان احد میں جنگ کے دوران آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور سر پہ زخم آیا. آپ اپنے چہرے سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا اور دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کرنے سے روک دیا. فرمایا، نہیں، لیس لک من الامر شیئن، اس معاملے میں کہ ان کو ہدایت ملے گی یا نہیں، یہ کامیاب ہوں گے یا نہیں، اس میں آپ کا فیصلہ نہیں یا آپ کا حکم نہیں، یہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بالآخر کیا معاملہ ہونے والا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ بعد میں انہی میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور جنگ بدر میں جو لوگ بچ گئے تھے ان میں سے، خاص طور پر جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے، ان میں سے خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل اور بہت سے اور قبائل تھے کہ جو سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے اللہ کی توفیق سے. او یتوب علیہم، او کا مطلب یہاں خواہ ہے، خواہ اللہ ان پہ مہربان ہو، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے. فانہم ظالمون، تو بے شک وہ ظالم ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ معاملہ کرنے کا اصل اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، چاہے تو وہ کسی انسان کو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے. یہ اختیار کسی نبی کے پاس بھی نہیں ہے. اس سے دو تین باتیں ہمیں پتہ چلتی. ایک تو یہ ہے کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا, کیونکہ اگر آپ کو یہ علم ہوتا کہ فیوچر میں جا کر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو آپ ان کے لیے ایسی بات نہ فرماتے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. کسی بھی انسان کی جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کسی بھی انسان کی ہدایت کا معاملہ اور اس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. جسے چاہے ہدایت دے, جسے چاہے گمراہ کر دے, جسے چاہے مہربان ہو, جسے چاہے عذاب دے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ, آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے, حساب لینا ہمارا کام ہے. یہاں سے ایک اہم بات جو ہم سب کو سیکھنی چاہیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں دیا گیا یا یہ دعا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو پھر اس کے بعد کسی اور کے پاس بھی ایسا کوئی اختیار نہیں, نہ کسی پیر کے پاس, نہ کسی ولی کے پاس, نہ کسی اور شخصیت کے پاس کہ وہ اپنے کسی بلبوتے پر, اپنے کسی نیک عمل کی وجہ سے کسی دوسرے کو بخشوا لے. ہمارے ہاں بعض اوقات ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم فلاں کا دامن پکڑ لیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے, فلاں کا پلو پکڑ لیں گے, فلاں ہمیں چھڑا لے گا, فلاں بچا لے گا. نہیں, یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی بھی انسان پر ایسی کوئی توقع مت رکھے. اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے, وہ نہ چاہے تو کوئی اور چھڑا یا بچا نہیں سکتا. ہم کیا شعر پڑھتے ہیں, خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. تب آپ خود سوچیں کہ یہ شعر کس آیت کی بنیاد پر ہے. یہ قرآن پاک کی آیت تو کچھ اور کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کسی کو چھڑانے یا کسی کو عذاب دلانے کا, لیکن ہم کچھ اور ہی طریقے اختیار کیے ہوئے, تو ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اس سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مالک وہ ہے تو اختیار بھی اسی کا, حکم بھی اسی کا. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ, جسے چاہے بخش دے, ویعذب من یشاء, اور جسے چاہے عذاب دے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور الرحیم ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی طاقت اور اختیار کی بات پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو انتہائی بے بس محسوس کرتا ہے. اللہ جسے چاہے بخشے, جسے چاہے سزا دے دے. جب یہ خیال انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو ہی حقیقی تقویٰ انسان کے اندر آتا ہے, تب انسان کے اندر سے تکبر نکل جاتا ہے اور یہ خیال چلا جاتا ہے کہ میری کوئی نیکی اور میری کوئی بھی بڑائی ایسی نہیں کہ جو مجھے اللہ کے ہاں بچا سکے, یہ سراسر اس کی رحمت پر ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگ جو ایمان لائے ہو, لا تأکل الربا, سود نہ کھاؤ, ربا نہ کھاؤ. اضعافا مضاعفا, دگنا چگنا. اضعافا دگنا, مضاعفا کئی گنا. مضاعفا تم کی جمع ہے یعنی کئی گنا بڑھا کر. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ, تاکہ تم کامیاب ہو. بات جنگ احد پہ ہو رہی تھی اور بیچ میں سود کا ذکر آ گیا, ایسا کیوں ہوا؟ اگرچہ اس سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 میں سود کا ذکر گزر چکا ہے, لیکن یہ آیت ان آیات سے پہلے کی ہے. مسلمانوں کو سود کی قباحتوں سے وہاں متعارف کرایا گیا, اس سے نفرت دلائی گئی اور اس کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا. یہاں پر سود کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی ناکامی کا ایک بہت بڑا سبب مال کی محبت تھی. آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو احد کے میدان میں جہاں مسلمان لڑ رہے تھے اس کے پیچھے ایک درے پر متعین کیا اور ان کو حکم یہ دیا کہ ہاں ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن تم اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے. اب ہوا یہ کہ ابتدا میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی, دشمن بھاگ گیا, تو مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے, ڈرنے والوں نے جب دیکھا تھے دشمن چلا گیا ہے اور مال جمع ہو رہا ہے تو ان میں سے بہت سے اپنی جگہ چھوڑ کر آ کر مال اکٹھا کرنے لگے. ہوا کیا کہ خالد بن ولید جو ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں تھے اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر پچھلی طرف سے گھوم کر اسی جگہ سے عام مسلمانوں پر حملہ کیا جہاں وہ تیر انداز موجود تھے اور جہاں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہنے کی تلقین کی تھی. لیکن انہوں نے مال کو دیکھ کر اس بات کو بھلا دیا اور اپنی جگہ چھوڑ دی, جس کے نتیجے میں دشمنوں کو پیچھے سے حملہ آور ہونے کا موقع ملا اور حاصل شدہ فتح ناکامی میں اور بڑے نقصان میں بدل گئی. کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے دل بہت نرم تھے, ان کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس تھا. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جبکہ زمین ہموار تھی, ایک چیز کو حرام قرار دینے کے لیے ذہن سازی کی گئی اور فرمایا کہ اے ایمان والو, ربا بھی نہ کھایا کرو, کیونکہ وہ بھی دراصل مال کی محبت, حرص اور بخل کا نتیجہ ہے جس سے معاشرے کے اندر بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور مسلمانوں کے اندر نفرت اور حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے سود کھانا چھوڑ دو, اور کیسا سود نہ کھاؤ, خاص طور پر اداف اور مضاعف. یہاں زمانہ جاہلیت میں سود کا جو طریقہ تھا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے ہاں جب قرض کی ادائیگی کی مدت آ جاتی اور اگر مقروض شخص قرض ادا نہ کر سکتا تو مزید سود کے اضافے کے ساتھ مدت بڑھا دی جاتی, تو اس سے سود کی مقدار کئی گنا بڑھتی چلی جاتی. اسی کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو سکو. وَاتَّقُوا النَّارَ, اور بچو اس آگ سے, اللتی, وہ آگ, اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب سود کا نتیجہ کیا ہے, سود کھانے کا انجام کیا ہے, آگ. وہ آگ جو کافروں کے لیے ہے, کیا تم سود کھا کر اسی میں جانا چاہو گے؟ تمہارا سود کھاتے رہنا اور دلیری کے ساتھ یہ غلط کام کرتے رہنا تمہیں کافروں کا ہم نشین نہ کر دے, سود خوری سے باز نہ آئے, تو یہ فعل حرام تمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے. کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا سبب ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم رحم کیے جاؤ. چونکہ جنگ احد میں مسلمانوں کو ناکامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئی, اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید تاکید کے ساتھ آپ کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے, اور اس اطاعت کے نتیجے میں رحمت کی خوشخبری دی جا رہی ہے یا رحمت کا وعدہ کیا جا رہا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی ضروری قرار دے رہے ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جو مسلمانوں کو جمع کرتی. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود رہے, مسلمان متحد رہے, ان کے اندر اختلاف نہ تھا. اور آج بھی اتحاد کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سب مسلمان مل کر فالو کریں تاکہ اختلافات کم ہوں. پھر میدان جنگ میں خصوصی طور پر آپ کی اطاعت کس لیے, کہ اسی سے ڈسپلن پیدا ہو سکتا ہے, اور اطاعت وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو. انڈائریکٹلی اطاعت صبر سے ریلیٹڈ ہے. بے صبری کے ساتھ اطاعت نہیں ہو سکتی. بے صبری کیا ہے کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد آپ اپنی مرضی کرنا چاہیں, اپنی خواہش پر چلنا چاہیں.